پیر 30 نومبر کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. اقوام متحدہ کی جانب سے پیرس میں منعقدہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی کانفرنس میں امریکہ اور چین کا انتباہ. لیکن پاکستان اور بھارت جن کے مشترکہ بڑے مسائل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
لیکن بات یہی ہے کہ جب وہاں جب آپ جاتے ہیں تب سب گفتگو کریں گے لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کریں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک نئے عالمی معاہدے تک پہنچنے کی خاطر پیرس میں بین الاقوامی سربراہی کانفرنس شروع ہو گئی ہے, جس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ عالمی حدت کی وجہ سے کرہ ارض اور اس پر موجود حیات خطرے میں ہے, جس سے نمٹنے کے لیے صرف اچھے ارادے ہی کافی نہیں بلکہ لازمی معاہدوں کی ضرورت ہے. کئی ملکوں نے کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے تحریری وعدے پہلے ہی جمع کروا دیے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ دنیا کو عالمی حدت کو روکنے کے لیے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ اس معاملے میں عجلت کا احساس پایا جاتا ہے اور یہ اجلاس سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. ادھر پائیدار ترقی پر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مصنف آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کیون رڈ نے کہا کہ دنیا عالمی حدت کو روکنے کے اہداف پر اتفاق رائے کے لیے ٹیکنالوجی سے مدد لے سکتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھارتیوں کو اس حقیقت کا سامنا ہے کہ وہ صنعتی ترقی کے میدان میں چینیوں کے مقابلے میں مختلف مرحلے پر ہیں, اور چین میں صنعتی ترقی سے زیادہ کاربن اخراج کا دور 1980 سے 2015 تک رہا, جبکہ بھارت اس معاملے میں اس سے 3 سال پیچھے ہے. اس لیے ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ کاربن کے کم سے کم اخراج والی صنعتی ترقی کی خاطر بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے, اور اس کا بڑی حد تک انحصار ٹیکنالوجی پر ہے. آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کے الفاظ. چین میں حکام کہتے ہیں کہ اتوار کو ملک کے 23 شہروں میں آلودگی کے بارے میں جاری کی جانے والی تنبیہ مزید 1 دن کے لیے نافذ رہے گی. ارم عباسی.
بیجنگ میں اس سال فضائی آلودگی عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ سطح سے 17 گنا زیادہ پائی گئی, اور اس کا بنیادی سبب سردی کی حالیہ لہر کے دوران آگ جلانے کے لیے کوئلے کا استعمال تھا. چینی حکام نے لاکھوں افراد کو عمارتوں کے اندر رہنے کا مشورہ دیا ہے. چین فضائی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر وہ اب بھی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑی حد تک کوئلے پر انحصار کرتا ہے.
پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان پیرس میں جاری سربراہی اجلاس میں غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے. فریقین نے بات چیت کی تفصیل تو جاری نہیں کی, مگر ٹی وی پر نشر ہونے والی تصویروں میں وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. پاکستان کے شمال مغربی ضلع شانگلا میں 26 اکتوبر کے زلزلے کے بعد خیموں میں مقیم لوگ, خصوصاً بچے اور خواتین, شدید سردی اور برف باری کے باعث نمونیا اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. شانگلا کے گاؤں سانگھڑی کی بعض متاثرہ خواتین نے بی بی سی اردو کو بتایا,
ہم لوگ خود بھی بیمار ہیں, زکام اور کھانسی اور بخار, یہ ہم لوگوں کو بڑوں کو بھی ہیں اور بچوں کو بھی ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے, الٹیاں دس یہ بچوں کو لگ چکی ہیں, اور اس طرح جو ڈاکٹر یہ تو اس نزدیک نہیں ہوتی.
یا 3 دفعہ ڈاکٹر آئے, وہ بھی بچوں کو چیک کیا, لیکن لیڈیز کو تو چیک نہیں کر سکتے نا. یہ لیڈیز جو بیمار ہے وہ تو اسی طرح خیموں میں قیام پذیر ہے اور بیمار ہے.
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں سزائے موت پانے والے 4 افراد کے بلیک وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں. اسرائیل کی ایک عدالت نے 2014 میں ایک فلسطینی لڑکے کے قتل کے مقدمے میں 2 اسرائیلی شہریوں کو مجرم قرار دیا ہے. دونوں مجرم 9 عمر ہیں, ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلسطینی نوجوان کو غرب اردن میں 3 اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے انتقام میں مارا گیا. افریقی ملک کانگو سے ملنے والی خبروں کے مطابق وہاں کل فوج اور یوگینڈا سے تعلق رکھنے والے اسلامی باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں 30 کے قریب لوگ مارے گئے. پاپائے روم فرانسس نے جمہوریہ وسطی افریقہ کے دارالحکومت بینگوئی کا دورہ کیا ہے, جہاں حالیہ دنوں میں پھر سے مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان خونریز جھڑپیں ہوئیں. بینگوئی کی ایک مسجد میں جہاں کئی مسلمان خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں, پوپ فرانسس نے کہا کہ ہم سب کو مل کر نفرت, انتقام اور تشدد کو مسترد کرنا چاہیے. جاپان کہتا ہے کہ ویل کے شکار کے لیے اس کا بحری بیڑا کل سے 3 ماہ کے لیے انٹارکٹیکا روانہ ہوگا. ثنا گلزار.
جاپان نے ویل کے شکار پر ہونے والی بین الاقوامی تنقید اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین قانونی ادارے کے حکم کے باوجود یہ اعلان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک سائنسی تحقیق ہوگی جس میں اس کے چار بحری جہاز شامل ہوں گے۔ پچھلے سال انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے کہا تھا کہ انٹارکٹیکا میں جاپان کی ویل سے متعلق سائنسی پروگرام کا اصل مقصد ویل کا تجارتی شکار ہوتا ہے اور اسے فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔
اور تائیوان کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر جیلوں میں بند جاسوسوں کا تبادلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی، یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع پیرس میں منعقدہ اقوام متحدہ کی تبدیلی ماحولیات سے متعلق کانفرنس ہے۔ اس میں امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ یہ کانفرنس ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مسائل درپیش ہیں ان کے فوری حل کا احساس اب جاگ گیا ہے۔ صدر اوباما کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان میں امریکہ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور انتہائی زیادہ کاربن، کثافت و آلودگی فضا میں خارج کرنے والے ملک چین کا اس کانفرنس میں کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے آخری سمجھوتے میں دنیا کے غریب ممالک کی امداد کا خیال باہر کیف رکھا جانا چاہیے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ، ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
دو دہائیاں پوری ہو رہی ہیں جب سے انسان نے آب و ہوا اور موسم کی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد شروع کیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے 21ویں سالانہ اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی 145 ملکوں کے سربراہ پہنچے ہیں، تاکہ نہ صرف اس مسئلے سے نمٹنے میں سنجیدگی کا اظہار کیا جا سکے بلکہ تقریباً 200 ملکوں کے وفود اور ماہرین آئندہ 2 ہفتوں تک جو بھی بحث و تکرار کریں اس میں وزن ہو، ریاستی سرپرستی ہو، اور کوشش کی جائے کہ ایک متوازن معاہدے پر دنیا متفق ہو جائے۔ آج پیرس میں سربراہوں کی جانب سے عزائم کے اظہار کا دن تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے نوید سنائی کہ 180 ملکوں کے وفود موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے قومی منصوبوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ عالمی اخراج کے تقریباً 100% رقبے پر غور ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی شروعات ہیں، لیکن ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا تاکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کر دیا جائے۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ جو منصوبے پیرس کانفرنس میں لائے گئے ہیں اگر ان پر ہو بہو عمل درآمد کر بھی لیا جائے تو درجہ حرارت میں اضافے کی اوسط 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گی، جو دراصل خطرناک سطح ہے۔ اقوام متحدہ نے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کو محفوظ سطح قرار دیا ہے۔ 1 ڈگری اضافی درجہ حرارت کو کم کرانے میں کون سا ملک اپنی قومی حکمت عملی میں کس قدر پیچھے ہٹنے کو تیار ہوگا، اسی پر پیرس کانفرنس کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ عالمی حدت یعنی درجہ حرارت بڑھنے کی بنیادی وجہ کاربن گیسوں کا اخراج ہے، اور چین ایسے اخراج میں سر فہرست ہے۔ پیرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی حدت کے مسئلے کو اقوام کے لیے ترقی کے مواقع سے جوڑا۔ چینی صدر نے کہا کہ جو ممالک ترقی کی راہوں پر ہیں ان کی قومی حکمت عملی میں معاشی ڈھانچے اور استطاعت بڑھانے کی کوششوں کی بنیاد پر اختلاف رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے نتیجے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ترقی کرنے والے ملکوں کے جائز حقوق چھن جائیں، ان کے ہاں غربت پھیلے اور لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنے کا موقع نہ ملے۔ دنیا میں کاربن خارج کرنے والے دوسرے بڑے ملک امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنی سنجیدگی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ صدر اوباما نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور اخراج کے اعتبار سے دوسرے بڑے ملک کے سربراہ کے طور پر میں یہاں خود اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ واضح کر سکوں کہ امریکہ کو نہ صرف یہ مسئلہ پیدا کرنے میں اپنے کردار کا احساس ہے بلکہ اسے حل کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں بھی امریکہ سنجیدہ ہے۔ صدر اوباما کی قومی حکمت عملی سے امریکی حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی متفق نہیں جس کی سینٹ میں اکثریت ہے، اور حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے سینٹ کی منظوری ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ پیرس کانفرنس میں کوئی ایسا معاہدہ طے پائے جس پر امریکی حکومت کو قانونی طور پر پابند ہونا پڑے۔ البتہ ملکوں کو پابند کرنے والے معاہدے کا مطالبہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے خطاب میں کر ڈالا۔ روسی صدر نے کہا کہ نئے معاہدے کے لیے اصولی طور پر اہم ہوگا کہ اسے اقوام متحدہ کے ضابطہ کار کے کنونشن کے اصولوں پر طے کیا جائے، اس کی پابندی قانونی طور پر ہونی چاہیے، اس کے اطلاق میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک سب کی شمولیت ہونی چاہیے۔ صدر پیوتن کے الفاظ، ترقی ممالک وہ جو ترقی کر رہے ہیں اور وہ ممالک جو غریب تو ہیں لیکن ترقی کے خواہش مند ہیں۔ قومی ترقی اور معیشت کا فرق، انسان کے لیے اپنی آب و ہوا، موسم اور ماحول قابو میں رکھنے کے عزم میں بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کیون رڈ نے بھارت کا حوالہ دیتے ہوئے رکاوٹ سے چھٹکارا پانے کا راستہ جدید ٹیکنالوجی کو قرار دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت جیسی صنعتی پیش قدمی کر رہا ہے وہ یقیناً چین کے طریقہ کار سے الگ ہے۔ چین صنعتی ترقی میں جہاں کھڑا ہے، بھارت کو صرف 3 سال اور چاہیے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ کام کر کے اسے کم کاربن والی صنعتی دوڑ میں لانا ہوگا، اور اس کا دارومدار ٹیکنالوجی پر ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے الفاظ۔
پیرس میں منعقدہ اقوام متحدہ کی تبدیلی ماحولیات سے متعلق کانفرنس، جس کے بارے میں رپورٹ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی، جو ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تھا۔ تو اسی تناظر میں آئیے ایشیا اور جنوبی ایشیا پر نظر ڈالیں کہ جہاں کاربن مونو آکسائڈ اور کلورو فلورو کاربن کی سب سے زیادہ مقدار پیدا کرنے اور اسے فضا میں خارج کرنے والے دو سب سے بڑے ملک چین اور بھارت موجود ہیں۔ تو وہ اس ماحولیاتی تبدیلی کی کانفرنس میں کیا کر رہے ہیں، کون سا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اس پر میں نے بی بی سی ماحولیات سے متعلق رپورٹر نوین کھٹکا سے بات کی اور جاننا چاہا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک، خاص طور سے پاکستان اور بھارت، ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔
دیکھیے، اگر آپ آج جو دو دیش کی وزیراعظم جو ہیں انہوں نے جس طرح سے بات کی تو امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کہیں بات کی؟ ان کی آفیشیلس، ان کی پالیسی میکرز، ان کی نیگوشیٹرز نے کبھی بات کی؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس طرح کی نیگوشیشن، اس طرح کی کوآرڈینیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے کہ وہ وہاں گئے اور ایسا نہیں کہ گفتگو کی اور بات بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کافی سارے ہوم ورک کرنے پڑتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے۔
تو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جن سے پاکستان اور بھارت متاثر ہو رہے ہیں، وہ تبدیلیاں کون سی ہیں؟
دیکھیے، جیسے کہ اب بھارت کی جو ایمیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا وہ دنیا کا تیسرا بڑا ایمیٹر ہے، کاربن ایمیشن کرتا ہے وہ۔ پاکستان کا کافی کم ہے اس حساب سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کاربن ایمیشنز ہوتے ہیں نا، اس کی گلوبل افیکٹ تو ہوتے ہی ہیں لیکن ریجنل افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ریجنل افیکٹ میں جو ساؤتھ ایشیا میں جس طرح کی امپیکٹس دکھی جاتی ہے، پاکستان کے لیے یہ جو ہے یہ کافی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، خاص کر کے ہمالین گلیشیئرز جو ہیں، ہمالین ایکو سسٹم جو ہیں، وہ پاکستان کی اور بھی ہے اور انڈیا کی اور بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان ہمالیہ سے جو ندیاں آتی ہیں اسی سے ہمارے جو وہاں کی آبادی ہے وہ اس پہ نربھر ہے۔ تو اسی لیے دو دیشوں کو کوآرڈینیٹ کرنا بہت ہی اہم ہے۔
اچھا، تو یہ جو بھوکمپ آتے ہیں یا باڑھ آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جو جنگلوں کی کٹائی سے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے تو یہ دونوں متاثر ہو رہے ہیں نا، دونوں ہی ہو رہے ہیں، اس کی رینج کیا ہے؟
دیکھیے، یہ جو آپ نے بتایا بھوکمپ کچھ الگ سی بات ہے، لیکن باقی کے جو ہیں، جو سیلاب کی باتیں ہیں یا پھر سکھا کی بات ہے یا پھر لینڈ سلائڈس جو ہے، ان سب دونوں طرف ہو رہے ہیں۔ یہ تو اس کے لیے یہ جو ہے ہمالین ایکو سسٹم جو ہے، انڈیا کی اگر آپ کلائمیٹ چینج پلان دیکھیں تو وہاں اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمالین ایکو سسٹم جو ہے یہ کافی مہتوپورن ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم سارے کے سارے دیشوں سے ہم کوآرڈینیٹ کریں گے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تب سب گفتگو کریں گے، لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کریں گے۔
اچھا، تو پیرس میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو ان ممالک پر کیا براہ راست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
وہاں کے جو دیش ہیں ان کے بیچ تو کوآرڈینیٹ ہونی چاہیے، तो वो अक्सर जो सार्क है, देखिए फॉर एग्जांपल सार्क क्या करता है, सिर्फ बातें करता है, इसलिए क्रिटिसिज्म होती है, बड़ी बड़ी बातें करता है। देखिए हाल ही में जो सार्क सम्मेलन हुई उसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर एनर्जी डील किए, साइन किए, और उसके बाद क्या हुआ, खत्म। एनर्जी की बात है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए था ना, वो वही एनर्जी ही है, उसी की वजह से जो कार्बन एमिशन होता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप ये फंडामेंटल चीज को एड्रेस ना करें तो कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, चीन और भारत कार्बन के ज्यादा खारिज करने वाले मुल्कों में फेरिस पर हैं, और इन पर बहुत दबाव है कि वो अपने कार्बन के अखराज में कमी करें, तो इस सिलसिले में क्या नजर आता है, खुसूसन भारत, क्या वो मान जाएगा?
देखिए भारत पर दबाव है, क्योंकि चीन ने जो हाल ही में क्या किया कि उसने अपनी जो टारगेट जो है 2030 तक जो एमिशन है वो सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब उसके बाद वो घटा सकता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये घोषणा थी, तो इसीलिए अब सबकी नजर भारत पर है, भारत क्या करेगा। लेकिन सर ये बता रहा है कि हम उस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो अब मसला ये है कि अगर भारत जो प्रोजेक्शन है अगले जो 15 साल में उसकी जो कोयला की प्रोडक्शन है वो 3 गुना बढ़ाएगा, तो अगर वो 3 गुना बढ़ाता है तो क्या उससे हम जो ये जो पेरिस की क्लाइमेट की जो टारगेट है जो 2 डिग्री तक हम रखेंगे टेम्परेचर राइज को, ये पॉसिबल है? क्वेश्चन ये है।
आलमी माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से गैर रस्मी मुलाकात हुई है, गो के इसकी तफसील नहीं बताई गई, मगर क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जिन पर बात हुई होगी?
जियो पॉलिटिक्स है वो तो है ही, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के बाहर भी जो क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, हिमालयन इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे बातें हैं, जैसे कि इंडस की बात करें, जाहिर है। इसी तरह से देखिए सियाचिन ग्लेशियर, जहां इतना दुनिया का सबसे ऊंची वाली जो लड़ाई की जगह बोलते हैं, वहां उस ग्लेशियर को किस तरह से बचाया जाए, वहां भी काफी प्रदूषण की बातें आती हैं। इंडिया की ओर हिमालय है, पाकिस्तान की ओर हिंदू कुश, काराकोरम, तो एक ही रेंज है ये। तो जाहिर है अगर आप एक ही रेंज शेयर कर रहे हैं तो उस रेंज के उसमें निर्भर जो इतने सारे आबादी हैं, जाहिर है कि जो मुद्दा है वो शेयर तो करेंगे।
ये थे बीबीसी के माहौलियाती उमूर के नाम निगार नवीन का। आइए और जरा करीब से पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर डालें। आलमी मौसमी तगैयर से पाकिस्तान की 1100 किलोमीटर पर फैली साहिली पट्टी भी मुतासर हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मुताबिक हर साल सतह समंदर में 1.3 मिलीमीटर इजाफा होता है। थट्टा और सजावल के अजला में सूरत हाल संगीन है, जहां जेर जमीन समुद्री पानी के दबाव की वजह से मीठा पानी खारा हो गया है, या कहिए कि दोनों मिल गए हैं, और वहां इंसानी आबादी और चरन परन का रहना तक दुश्वार है। बड़े पैमाने पर जमीन बंजर हो जाने की वजह से यहाँ काश्त नहीं हो सकती और लोग माल मवेशी भी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से लोगों और खासतौर पर खवातीन की न्यूट्रिशन या कहिए कि गजाइत बहुत मुतासर हो रही है। केटी बंदर से रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
समंदर के खारे पानी के नाले में कुछ बच्चे एक छोटे से जाल की मदद से ननी मुनी मछलियां पकड़ने में मसरूफ हैं। उनका सिर्फ आधा जिस्म निस्फ कपड़ों से ढका हुआ था। ये मश्क न सिर्फ इन बच्चों का खेल बल्कि रोजगार भी है। ये बच्चे अपने आबाओ अजदाद का धंधा और रिवायात बरकरार रखे हुए हैं। केटी बंदर से आधे घंटे के फासले पर जब हम सिद्दीक दबलो गाँव पहुँचे तो बड़े बूढ़े अब्दुल्ला मल्ला के घर पर मौजूद थे, जो मछली को रस्सी में परो कर सुखाने के लिए टांग रहे थे। समंदर एक बार फिर इस आबादी को पीछे धकेल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की समंदर से लड़ाई जारी है। हालांकि 20 साल कबल वो ये लड़ाई हार चुके हैं। अब्दुल्ला ने सूरतयाल कुछ यूं बयान की।
जब मैंने होश संभाला तो समंदर वो सामने जो गांव नजर आ रहा है ना, वहाँ तक था। लोग पीछे होते जा रहे हैं और समंदर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी जगह कहाँ जाएं, इनका रोजगार यहाँ है।
आलमी मौसमी तगैयर से पाकिस्तान के 1100 किलोमीटर पर फैली हुई साहली पट्टी भी मुतासिर हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मुताबिक हर साल समंदर में 1.3 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है, محکمے کے ڈائریکٹر آصف انعام کے مطابق انڈس ڈیلٹا شدید دباؤ میں ہے.
ایک تو سی لیول بڑھ رہا ہے, دوسرا جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ کافی اس کی جنٹل ہے, بالکل فلیٹ ہے, اور تیسرا جو اس کو ایک اور فیکٹر جس پہ اثر انداز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیکشن ہو رہی ہے تمام جتنے بھی ورلڈ میں ڈیلٹاز ہیں, تو وہ اس کی جو ڈیلٹا لیول ہے وہ نیچے ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے جو سی لیول رائز کا جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ خاصا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے واٹر ایز اے میڈیم چاہیے ہوتا ہے ایک فلو.
موسمی تغیر اور دریائے سندھ کی پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے انڈس ڈیلٹا میں واقع ہونے والی تبدیلیاں اس کے ارد گرد آباد سینکڑوں لوگوں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہیں. سطح سمندر میں اضافے کے ساتھ اب لہروں میں بھی شدت آ گئی ہے. صدیق دبلو گاؤں میں ہر سال سمندر کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. اس گاؤں میں کوئی بچہ, بوڑھا, مرد یا عورت ایسی نظر نہیں آئی جس نے چپل پہنی ہوئی ہو. ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا. ماحول کی بقا کے لیے کام کرنے والے ادارے ڈبلیو ڈبلیو ایف نے نقصان سے بچاؤ کے لیے کچھ اونچی جھوپڑیاں بنا کر دی ہیں. اسماعیل دبلو نے بتایا کہ جون جولائی میں صورتحال سنگین ہوتی ہے.
پہلے ہمارے گھر نچلی سطح پر تھے, جیسے پانی آتا تھا ڈوب جاتے تھے, راشن اور دیگر سامان خراب ہو جاتا تھا. ڈبلیو ڈبلیو ایف والوں نے مدد کی تو ہم نے یہ گھر بنایا ہے جس سے نقصان کم ہوتا ہے.
گلوبل کلائمیٹ انڈیکس میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے جہاں سطح سمندر میں اضافے سے صورتحال سنگین ہے. پاکستان فشر فوک فورم کے رہنما محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سمندر کا کٹاؤ دریائے سندھ کا پانی نہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے.
جو سی انٹروژن ہے وہ تو دریائے سندھ کا پانی ڈیلٹا میں سمندر میں نہ جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں شدت جو ہے سی لیول رائز نے جو ہے وہ کر دی ہے. دریائے سندھ پر ڈیمز اور بیراجز نہیں ہوتے تھے. ہر سال 180 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں ڈیلٹا میں جایا کرتا تھا. 400 ملین ٹنس جو ہے وہ صرف وہ اپنے ساتھ لا کر جو ہے وہ سمندر میں اور ڈیلٹا میں پھینکتا تھا, ڈمپ کرتا تھا, کی وجہ سے ڈیلٹا کی اور سمندر کی جو ہے وہ ماحولیات بالکل بہتر ہوتی تھی. جس دریا نے ڈیلٹا کو بنایا, سمندر کو جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل دیا, اسی دریا کو اگر آپ ڈائیورٹ کر کے ڈیمس اور بیراجز کے پیچھے قید کر دیں گے تو لازمی جو ہے وہ سمندر ریٹ زمین کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا.
بدین ٹھٹا اور سجاول اضلاع میں زیر زمین سمندر کا نمکین پانی میٹھے پانی کو دھکیلتا اوپر چڑھ رہا ہے جس نے سطح زمین کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے. سندھ حکومت کے مطابق گزشتہ 50 برسوں میں 35 لاکھ ایکڑ زمین بنجر ہو چکی ہے جبکہ پینے کا پانی ناپید ہے. ڈبلیو ڈبلیو ایف کے اہلکار عمیر شاہد نے یہ صورتحال کچھ یوں بیان کی.
اور اس میں یہ کہ جو سی انکلوڈ جب کرتا ہے نا, تو اگر مطلب اوپر سے زمین کے اوپر سے اگر کرتا ہے, اگر 5 گنا کر رہا ہے, لیکن جو اس کی سیپیج ہے وہ 5 ٹائم زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے تو مطلب ساحل پہ اگر آپ دیکھیں گے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں جو سیلنیٹی کی فارم کے اندر آپ کو دکھتے ہیں وہ ایگریکلچر لینڈ میں کافی زیادہ ان لائن دکھتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ اس کی سیپیج جو ہے پانی کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
موسمی تبدیلیوں اور دریائی پانی کی عدم دستیابی نے زراعت اور ماہی گیری سے وابستہ ان ساحلی لوگوں کے ذریعہ معاش کو محدود کر کر غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ غذائیت کی کمی کے مسائل جنم لے رہے ہیں. کیٹی بندر کے قریب واقع میرو دبلو گاؤں کے ہر گھر کے باہر فائبر کا واٹر ٹینک موجود ہے جس پہ ٹینکر کی مدد سے پانی بھرا جاتا ہے. ہماری موجودگی میں ایک ٹینکر پانی لایا تھا. بظاہر تو یہ دریا کا میٹھا پانی تھا لیکن اس کی کوالٹی سوالیہ تھی. مسما سفوری یا مسائل میں جکڑی ہوئی ہیں.
یہاں زیر زمین پانی کھا رہا ہے, میٹھا پانی پیسوں پر لیتے ہیں. سبزی وغیرہ کی کاشت نہیں ہوتی, اس وجہ سے سبزی مہنگی ملتی ہے. چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور پالنا مشکل ہے.
پاکستان میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سمندر کی پیش قدمی نہ روکی گئی تو 2050 تک یہ ٹھٹا اور کراچی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تاہم حکومت کی اس پر کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی. ریاض سہیل, بی بی سی, کیٹی بندر, ٹھٹا.
اب یہاں ایک یہ سوال ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے کس قدر تیار ہے. یہ بات میں نے پوچھی پیرس کی اس کانفرنس میں ایک مندوب کی حیثیت سے شریک لیڈرشپ فار انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ لیڈ نامی این جی او کے سی ای او توقیر شیخ سے.
پاکستان کے پچھلے چند مہینے تو ہمارے پاس منسٹر نہیں تھے, ناؤ وی ہیو دی منسٹر. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جلد باز میں ایک کچا پکا آئی ایل ڈی سی جمع نہیں کرائیں گے. ہمارے پاس جب بیس لائن بن جائے گی تو پھر ہم جمع کرائیں گے جو بہت کریڈیبل ہوگا. اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. हम INDCC ने 5 साल में रिवाइज होने की डिस्कशन हो रही है कि वो रिवाइज होंगे और कंट्रीज दोबारा सबमिट करेंगे, तो पाकिस्तान उसको जल्दी करेगा और उस पर 4 या 5 मेन सेक्टर जो हैं, जैसे एनर्जी है, जैसे हाउसिंग है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इन मेजर सेक्टर्स की बेसलाइन पाकिस्तान ने डेवलप करके उसकी बेसिस पे कहना है कि हम क्या रिड्यूस करेंगे और कितना रिड्यूस करेंगे।
گزشتہ 20 سال سے ماحولیات پر، کلائمیٹ چینج پر کام کرنے والے فرد کی حیثیت سے آپ کو کیا نظر آتا ہے، پاکستان جو اس وقت کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گنگا کدھر بہ رہی ہے؟
بات یہ ہے کہ جی ٹو لٹل ٹو لیٹ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی گنگا میں ہم ہاتھ دھو لیتے اگر ہم بھی اپنے جمع کروا دیتے، اب چونکہ ہم نے جمع نہیں کرایا، جس وقت بھی ہم جمع کروائیں گے ہم اکیلے ہوں گے تو ہماری انٹرنیشنل کمپنی زیادہ ہوگی۔
پیرس میں ماحولیاتی کانفرنس میں مندوب کی ایسس شریک یہ تھے لیڈ نامی این جی او کے علی توقیر شیخ۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کیا لگتا ہے مشکل کیوں نہیں لگتا؟ جو سپرے ہوتی ہے نچھا نچھا آتی ہیں، سن میں درد ہوتا ہے،
سرجری ہو کے لڑکیاں یہاں پر کافی ہوئی اور ان کو پھر مین سٹریم میں لانا ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، ان کو نئی زندگی بنانی۔
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
بہت سارے بچے مجھے ایک رول ماڈل کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی خوشی اور عزت کی بات ہے، لیکن
یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میں آگے پڑھ لکھ کے کوئی اچھا سا کوئی اچھی سی مجھے جاب مل جائے تاکہ میں۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور BBC Urdu.com پر نظر رکھیے۔
جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے اور یہ میرے حق ہے، یہ جب بات ہم رکھتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا۔
تو کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل آج شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا یہ دورہ بھی اختتام کو پہنچے گا، جس میں اسے ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست ہوئی، تاہم اس نے محدود اوورز کی دونوں سیریز جیت لیں۔ انگلینڈ کی ٹیم اگر آج کا میچ جیت گئی تو وہ T20 کی عالمی رینکنگ میں 4th نمبر پر آ جائے گی اور پاکستانی ٹیم 6th نمبر پر چلی جائے گی۔ پاکستانی ٹیم کے بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ جب تک ڈومیسٹک کرکٹ میں ہی کھلاڑیوں کو بنیادی باتیں نہیں سکھائی جائیں گی وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر مشکلات سے دو چار رہیں گے۔
ہمارا فوکس انٹرنیشنل کرکٹ پہ ہوتا ہے، گراس روٹ پہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے کو پتہ ہی چلتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ آ کے کہ بلہ کس ہاتھ میں پکڑنا ہے اور بال کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے پارٹنر کی طرف دیکھنا، تو اٹس کوائٹ ورنگ تھنگ۔
آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک پیر میں فریکچر کے سبب ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس میں پہلا ٹیسٹ میچ 9 دسمبر سے ہوبارٹ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ فروری میں نیوزی لینڈ کے خلاف جوابی سیریز بھی نہیں کھیل پائیں گے۔ نیوزی لینڈ نے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں ٹی وی امپائر نائجل لانگ کی جانب سے آسٹریلوی بیٹسمین نیتھن لائن کو ناٹ آؤٹ دیے جانے کے فیصلے پر ICC سے باضابطہ احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ امپائرز نے DRS کے بارے میں ICC کے مروجہ قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا۔ برطانیہ کو 79 سال میں پہلی مرتبہ ڈیوس کپ جتوانے کے بعد اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ یہ لمحہ ان کے لیے اولمپک گولڈ میڈل اور گرینڈ سلیم کی جیت سے زیادہ جذباتی ہے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ ممکن ہو سکے گا۔ اینڈی مرے نے 20 سال پہلے پیٹ سیمپرس کا فائنل میں 3 مقابلے جیتنے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ انہوں نے پہلے دن سنگلز اور دوسرے دن ڈبلز مقابلہ جیتا تھا اور پھر ریورس سنگلز میں ڈیوڈ گوفن کو شکست دے کر برطانیہ کو 3-1 سے فاتح بنا دیا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں عدم رواداری پر جاری تلخ بحث کی گونج آج پارلیمان میں بھی سنائی دی ہے۔ حزب اختلاف کا الزام تھا کہ بی جے پی اپنی انتخابی کامیابی کو ملک میں 800 سال پہلے والے ہندو راج پہ لانا چاہتی ہے۔ تفصیل ذرا دیر بعد۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کی خاطر ایک نئے عالمی معاہدے پر اتفاق کے لیے پیرس میں بین الاقوامی سربراہی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان پیرس میں ہی جاری سربراہی اجلاس میں غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع شانگلا میں 26 اکتوبر کے زلزلے کے بعد خیموں میں مقیم لوگ خصوصاً بچے اور عورتیں شدید سردی اور برف باری کے باعث نمونیا اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے چار افراد کے بلیک وارنٹ پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کی ایک عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کی ہے۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک فلسطینی لڑکے کے قتل کے مقدمے میں 2 اسرائیلی شہریوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا۔ آئیے بھارت پہ نظر ڈالیں۔ وہاں عدم رواداری پر جاری تلخ بحث کی گونج آج پارلیمان میں سنائی دی۔ حزب اختلاف کا الزام تھا کہ بی جے پی اپنی انتخابی کامیابی کو ملک میں 800 سال بعد ایک ہندو حکمراں کی واپسی کے طور پر دیکھتی ہے، اور یہ بات خود وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہی تھی، لیکن الزام تراشی کے ماحول میں یہ بحث ادھوری رہ گئی۔ تحصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
پارلیمان میں عدم رواداری پر بحث کے نوٹس حزب اختلاف کے رہنماؤں نے دیے تھے۔ حکومت بھی اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی تھی کہ ملک میں عدم رواداری بڑھی ہے۔ اس کا موقف ہے کہ عدم برداشت کا نعرہ وہ لوگ بلند کر رہے ہیں جو ابھی تک نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکے ہیں۔ اسپیکر سمترا مہاجن کو احساس تھا کہ بحث تلخ ہوگی، اس لیے انہوں نے حکومت اور حزب اختلاف دونوں کو مشورہ دیا کہ وہ رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنیں۔
میرا آپ سب لوگوں سے دونوں طرف سے اتنا ہی نویدن ہے، ہوں گے آروپ پرتیاروپ سب ہوں گے، یہاں ہم کم سے کم انٹالرنس نہیں دکھائے، سن لے ایک دوسرے کی بات۔ اگر یہاں سے
بحث کا آغاز کرتے ہوئے مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما محمد سے یہ بیان منسوخ کیا کہ ملک میں 800 سال بعد ہندوؤں کی حکومت لوٹی ہے۔
جب چناؤ کے بعد مودی جی ستا میں آئے، بھاشن میں کیا کہا گیا؟ 800 سال بعد کوئی ہندو پھر سے اس دیش کا شاسک بنا ہے۔ یہ لوک تنتر کی دہائی ہے، یہ سیکولرزم کی دہائی ہے، یہ سنویدھان کی دہائی ہے، کس کو اشارہ کر رہے ہیں؟ گرہ منتری جی بولے تو آپ کا آڈیو پسند دے رہے ہیں۔
لیکن راجناتھ سنگھ نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ محمد سلیم کے بیان سے انہیں بہت چوٹ پہنچی ہے۔
محمد سلیم جی بہت پرانے ہمارے متر ہیں اور انہوں نے بہت ہی گمبھیر آروپ لگایا ادھیکش مہودیا، اور میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے کہاں بولا ہے، اسے کس اوسر پر میں نے بولا ہے، وہ پورے سدن کو بتائیں اتھوا انہیں کھما یاچنا کرنی ہوگی سدن کے سامنے۔ ادھیکش مہودیا ایسے آروپ نہیں لگانے چاہیے۔
میں تو چیلنج دے رہا ہوں، میں تو چیلنج دے رہا ہوں۔
وفاقی وزیر راجیو پرتاپ روڈی نے کہا کہ اس طرح کے بیانات کے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں اور محمد سلیم کو اپنا الزام واپس لینا چاہیے۔
یہ ایک ایسا بیان ہے جو دیش کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، سدن کی کاروائی کے لیے آوشک ہے کہ اس پرکار کے بیان سے پرہیز کرتے ہوئے ابھی اس ٹپنی کو الگ رکھے جب تک اس کی ستیتا پراپت نہیں کر لی جائے۔
لیکن محمد سلیم کا موقف تھا کہ راجناتھ سنگھ سے یہ بیان ایک موقر جریدے نے منسوب کیا ہے، اور اگر وزیر داخلہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو انہیں جریدے کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ بحث ہو تاکہ وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکے، لیکن اگر یہ بحث ہوتی ہے تو اسی تلخی کے ماحول میں ہوگی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں گرفتار مجرمان میں سے 4 کی سزائے موت کے بلیک وارنٹس جاری کر ان پہ دستخط کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 16 دسمبر کو ہونے والے حملے میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت طلبہ کی تھی۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ جن مجرمان کے بلیک وارنٹ جاری کیے گئے ان میں مولوی عبدالسلام، حضرت علی، مجیب الرحمان عرف نجیب اللہ اور سبیل عرف یحییٰ شامل ہیں۔ ان مجرموں میں سے مولوی عبدالسلام سرکاری ملازم اور پشاور میں محکمہ آبپاشی کی مسجد کے پیش امام تھے، اور ان پر حملہ آوروں کو رہائش فراہم کرنے کا الزام ہے۔ بقیہ تینوں مجرموں پر آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والوں کی مدد کا الزام ہے، تاہم حکام کی جانب سے مدد کی نوعیت کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ کلزم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے طالب علموں سمیت 140 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اکرمان کے بلیک وارنٹ جاری ہونے کے بعد انہیں کسی بھی وقت تختہ دار پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک وارنٹ اس وقت جاری ہوتے ہیں جب کوئی بھی مجرم اس سزا کے خلاف اپنے تمام قانونی حق استعمال کر چکا ہو۔ واضح رہے کہ چند روز قبل صدر مملکت نے وزیراعظم کی ہدایت پر آرمی پبلک اسکول کے ان 4 مجرموں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی تھیں۔ ان 4 مجرموں نے فوجی عدالت کی طرف سے ملنے والی سزائے موت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کب چیلنج کیا اور اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں، اور نہ ہی اس بارے میں معلوم ہو سکا کہ ان مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلوں کی پیروی کن وکلا نے کی تھی۔ سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کی اکثریت میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہوئے عام شہریوں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ دیا تھا۔
4 کے لیے بلیک وارنٹس، BBC Urdu.com کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو کو تفتیش میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر سیاسی جرائم پیشہ عناصر اور جہادی تنظیموں کے کارکنوں کا علاج کرنے کا الزام ہے۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ڈاکٹر عاصم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر پولیس نے ہائی کورٹ کے جسٹس اور کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے انتظامی جج نعمت اللہ پھلپٹو کے روبرو پیش کیا۔ پولیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم عاصم حسین نے اس کمرے اور وارڈ کی نشاندہی کر دی ہے جس میں جرائم پیشہ افراد کا علاج کیا جاتا تھا، اور مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کیا جائے۔ عدالت نے ان کا مزید 1 ہفتے کا ریمانڈ دے دیا۔ سماعت کے دوران قومی احتساب بیورو کے افسر ضمیر عباسی نے عدالت میں پیش ہو کر درخواست کی کہ اسی ریمانڈ کے دوران انہیں بھی ملزم سے تفتیش کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ بدعنوانی کے معاملات میں ان سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر عدالت نے انہیں تفتیش کا حصہ بننے کی اجازت دے دی۔ گزشتہ سماعت کے موقع پر پراسیکیوٹر جنرل شادات ایوان کی رینجرز کے وکیل سے گرما گرمی کے بعد انہیں اس مقدمے سے ہٹا دیا گیا، اور اب اس مقدمے کی پیروی رینجرز کے وکیل مشتاق جہانگیری کریں گے۔ ادھر ضیاء الدین اسپتال کے ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر نے بھی عدالت میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو ایسے تمام مریضوں کا علم تھا جنہیں علاج کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر یوسف ستار نے آج جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں استغاثہ کے وکیل کے طور پر اپنا بیان قلم بند کرایا۔ یوسف ستار نے اپنے بیان میں ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آئی آر میں عائد کیے گئے الزامات کی تصدیق کی اور کہا کہ جن بھی مریضوں کا علاج کیا گیا وہ سب کچھ ڈاکٹر عاصم حسین کے علم میں تھا۔ یاد رہے کہ ناظم آباد میں رینجرز کے اہلکار محمد عنایت اللہ درانی کی مدیت میں 25 نومبر کو درج کیے گئے مقدمے میں سندھ حکومت کی منظوری سے تشکیل شدہ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کے روبرو ڈاکٹر عاصم حسین نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے ضیاء الدین ہسپتال کے نارتھ ناظم آباد اور کلفٹن برانچوں میں لیاری گینگ وار، جہادی تنظیموں اور متحدہ قومی موومنٹ کے زخمی دہشت گردوں اور پولیس اور رینجرز سے مقابلوں میں زخمی ہونے والے مجرموں کو علاج کی سہولت فراہم کی۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر عاصم حسین نے جانتے بوجھتے خلاف قانون ملزمان کا رعایتی علاج معالجہ کیا، اور یہ وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے کہنے پر کرتے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما لیاری گینگ وار کے دہشت گردی کے علاج کے لیے فون کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم پر الزام ہے کہ انہوں نے قانون شکنی کرتے ہوئے علاج کے بہانے سے مفرور ملزمان اور دہشت گردوں کو اپنے ہسپتال میں پناہ دی۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یعقوب اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
سوابی میں آج تشدد کے 2 واقعات پیش آئے۔ آج صبح انسداد پولیو مہم کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یعقوب اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ قریبی گاؤں شاہ منصور جا رہے تھے۔ سوابی پولیس اہلکار امجد خان کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے ان پر پوٹوہار نہر کے قریب فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں ڈاکٹر یعقوب موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ ان کے ڈرائیور اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یعقوب کو سر پر گولیاں ماری گئیں، جبکہ ڈرائیور کو ہاتھ پر گولی لگی ہے۔ پشاور میں انسداد پولیو مہم کے حکام کے مطابق یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، کیونکہ بظاہر ڈاکٹر یعقوب کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور وہ انتہائی خوش مزاج انسان تھے۔ خیبر پختونخوا میں اس ماہ کے اوائل میں انسداد پولیو کی مہم شروع کی گئی تھی جس میں کوئی 55 لاکھ بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے دینے کا ہدف رکھا گیا تھا، لیکن ان دنوں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ انسداد پولیو مہم کے حکام کا کہنا تھا کہ سوابی میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج سوابی میں ہی ٹھنڈ کھوئی کے قریب نامعلوم افراد نے پولیس کے رائیڈر سکواڈ پر فائرنگ کی، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق رائیڈر سکواڈ کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے ان پر فائرنگ کی اور خود بھی موٹر سائیکل سے گر گئے، جس کے بعد حملہور موٹر سائیکل موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ آج شام سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات معمول سے پیش آ رہے ہیں۔ چند روز پہلے پشاور میں ایک شیعہ رہنما کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں آج ایک تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض تھے۔ یہ تقریب دہشت گردی سے متعلق بنائی جانے والی مختصر فلمیں بنانے کے مقابلے میں کامیاب ہونے والوں میں انعامات کی تقسیم کرنے کے سلسلے میں تھی منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر ایک مباحثہ بھی ہوا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مختصر فلمیں دہشت گردی کے خلاف مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات نے بنائی تھیں۔ تقریب میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نہ صرف اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے بلکہ اس میں فوجی افسروں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ بلوچستان یونیورسٹی، بلوچ اور پشتون قوم پرست طلباء تنظیموں کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسی یونیورسٹی میں سخت گیر موقف کے عامل بلوچ قوم پرست طلباء کی جانب سے علیحدگی کے نعرے بھی لگتے رہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عامر ریاض کا کہنا تھا کہ اب یہ کوئی سوال نہیں رہا۔
یہ کوسچن جو ہے نا، میرا خیال ہے اب ہم اس سے آگے نکل گئے۔ بلوچستان پاکستان، پنجاب پاکستان، سندھ پاکستان، کے پی کے پاکستان، گلگت بلتستان پاکستان، کشمیر پاکستان، اب ہم اس کوسچن سے آگے نکل گئے۔
ماضی میں سابق فوجی عامروں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان یونیورسٹی احتجاج کا اہم مرکز رہا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان یونیورسٹی میں کیمپس پیس کور کے نام سے باقاعدہ پولیس کی ایک فورس قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں فرنٹیئر کور کی نفری بھی تعینات ہے، جبکہ یونیورسٹی کی اپنی سیکورٹی کے علاوہ ایک نجی سیکورٹی کمپنی کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں یونیورسٹی میں حالات بہتر ہو گئے ہیں۔
بلوچستان یونیورسٹی میں پاکستان کا قومی ترانہ لگانا ناممکن تھا، میرے آفس سمیت کہیں بھی قومی پرچم نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر ہم نے یہ خوف کا بت توڑ دیا ہے اور آج ہم ہر آفیشل فنکشن شروع ہی سے قومی ترانے سے شروع کرتے ہیں۔
وائس چانسلر کا فوجی حکام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا تھا،
یہاں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا کو خاص طور پر، اور جنرل آفتاب صاحب کو جن کی وجہ سے بلوچستان میں رونقیں بحال ہوئی اور جنہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان کو قومی دہارے میں شامل کیا، اور ساتھ ساتھ میں آئی جی ایف سی اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے بلوچستان اور محفوظ ہو گیا ہے۔
یونیورسٹی میں اس تقریب کے دوران چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے پر مباحثہ بھی ہوا، جس کا موضوع منصوبے کو درپیش خطرات اور نوجوانوں کا کردار تھا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں میں اس منصوبے کو ناکام بنانے کی صلاحیت نہیں،
لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی پریزنس یہاں پہ موجود ہے اور وہ اس سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے تمام ایفرٹس اس سے پہلے بھی کر رہے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز، پولیٹیکل گورنمنٹ اور جتنی کولیشن گورنمنٹ ہیں، تمام کلیکٹیو وزڈم سے اور تمام کلیکٹیو ایفرٹ سے وہ آج بیک فٹ پہ ہیں اور وہ اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ اس کو ناکام کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ ڈسٹربنس وہ پیدا کرتے رہیں گے۔
بلوچستان یونیورسٹی کی تاریخ میں کسی آذر سروس جنرل کا یہ دوسرا دورہ تھا، جبکہ اس سے قبل جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے بھی یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. ان انتخابات میں ملک کی حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور حزب اختلاف کی پاکستان تحریک انصاف نے بیشتر نشستوں پر یا تو امیدوار کھڑے کیے ہیں یا وہاں دیگر جماعتوں سے اتحاد کیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
پاکستانی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اسلام آباد کی 50 یونین کونسلوں میں ووٹ ڈالنے کا عمل آج صبح 7 سے شام 5:30 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں ووٹرز کی کل تعداد 600,000 سے زیادہ ہے. ان ووٹروں نے 650 نشستوں کے لیے میدان میں اترنے والے 2,396 امیدواروں میں سے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز کا انتخاب کیا. اس موقع پر بعض ووٹرز نے اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا سے کہا،
ایک ماں ہونے کے ناطے میری جو سب سے پہلی مطلب وش ہے کہ میرے بچوں کو گورنمنٹ جابس ملے، جو کہ مجھے امید ہے کیونکہ اس دفعہ میں نے بہت زیادہ اویئرنیس دیکھی ہے. ممبرز بھی جانتے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو اس طرح الو بنا کے نہیں لا سکتے. ہم لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہمیں کسی نے گھر سے نہیں نکالا کہ جائیے اور ووٹ لگا کے آئیے، ہم لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہے. خواتین کے یہی مسائل ہیں کہ جو وہ بہتر جانتی ہیں ہمارے ساتھ کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے.
سب سے زیادہ امیدواروں کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیے، جن کی تعداد 506 ہے. دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف نے 479 امیدوار کھڑے کیے، جبکہ جماعت اسلامی نے 164 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے 81 امیدوار میدان میں اتارے. دیگر جماعتوں کے 205 امیدواروں نے الیکشن لڑا، جبکہ آزاد امیدواروں کی تعداد 972 رہی. شہریوں نے 6 رنگ کے بیلٹ پیپرز کے ذریعے ووٹ ڈالے، جن میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے سبز رنگ، کاؤنسلر کے لیے سفید رنگ، خواتین کے لیے گلابی رنگ، نوجوانوں کے لیے گرے رنگ اور مزدوروں کے لیے خاکی اور اقلیتی نمائندوں کے لیے پیلے رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال کیا گیا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد کی UC 23 کے موہرا نور پولنگ اسٹیشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
میں الیکشن کمیشن سے آج سوال پوچھتا ہوں کہ 2.5 کروڑ بیلٹ یعنی کہ 35% فارم 15 2013 کے الیکشن میں مسنگ تھی، کسی کے اوپر FIR کٹی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ NA 122 میں 53,000 ان ویلڈ ووٹ تھی 184,000 میں سے، کسی کے اوپر FIR کٹی؟
بلدیاتی انتخابات کے باعث اسلام آباد کے تمام سرکاری دفاتر میں آج آدھی چھٹی کا اعلان کیا گیا. انتخابات کے دوران سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے پولیس کی معاونت کے لیے فوج، رینجرز اور FC کے نوجوان تعینات کیے گئے. اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. ارم عباسی، BBC اسلام آباد.
پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلہ آنے کے بعد سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ضلع شانگلہ کا تھا. وہاں آج بھی بہت بری بیتتی ہے، کس پر کیا گزرتی ہے اس کی تفصیل کے ساتھ شانگلہ سے سید انور شاہ کی رپورٹ.
زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں میں خواتین کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ضلع شانگلہ کے علاقے سانگڑی میں خیموں میں رہائش پذیر مکینوں کو شدید سردی اور زندگی کی بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث تکلیفات درپیش ہے. اس علاقے کے مقامی لوگوں نے BBC کو بتایا کہ گاؤں میں 150 گھر مکمل طور پر تباہ، جبکہ 200 کے قریب جزوی طور پر متاثر ہوئے. خیمے میں سکونت اختیار کرنے والی ایک خاتون فہمیدہ نے BBC کو بتایا کہ خیمے میں زندگی گزارنا ان کے لیے عذاب سے کم نہیں، کیونکہ ان خیموں میں واش رومز کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
ہمارا گھر جو تباہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم خیموں میں رہتے ہیں، لیکن خیموں میں تو کھانا پکانا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے کپڑے جل جاتے ہیں اور ہمارا واش روم یہ نہیں ہے، تو اس وجہ کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. یہاں پہ خواتین کو تو یہ تکلیف بہت ہوتی ہے کہ یہاں پر نئی اسپتال ہیں اور زنانہ جو ہے وہ ڈاکٹر لوگوں سے تو علاج نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو خواتین جو ہیں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ سردی بہت زیادہ ہے، برف یہاں پر پہاڑوں پر جو ہے گر رہی ہے.
اس گاؤں میں خیمے میں رہائش پذیر ایک خاتون نائلہ تہذیب نے BBC کو بتایا کہ نومبر کے اوائل میں شروع ہونے والی بے رحم سردی اور پھر خوفناک زلزلے سے بے گھر ہونے والے افراد، خصوصاً خواتین کی حالت قابل رحم ہے. ان کے مطابق مرد ہر جگہ گزارا کر سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ پردے کا ہے.
ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو پردے کی بات ہوتی ہے, خیموں میں نہ پردہ کیا جا سکتا ہے نہ کوئی ان کو کیا کہتے ہیں کوئی سہولتیں مہیا ہوتی ہے. نمبر ایک جو ہوتی ہے ایک عورت بیمار ہوتی ہے وہ یہاں پہ جو ہے لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ جو اور ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ حیا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یا تین دفعہ ڈاکٹر آئے وہ بھی بچوں کو چیک کیا لیکن لیڈیز کو تو چیک نہیں کر سکتے نا, وہ بھی چھوڑے بچوں کو چیک کیا. لیڈیز جو بیمار ہے وہ تو اسی طرح ابھی بھی کیا کہتے ہیں خیموں میں قیام پذیر ہے اور بیمار ہے لیکن اس کے بعد جو حکومت خاموش ہو چکی ہے.
اس علاقے میں آئی ہوئی میڈیکل ٹیم کے ایگزیکٹو مانیٹرنگ آفیسر خائستہ باچا نے بی بی سی کو بتایا کہ سطح سمندر سے 8,000 سے زائد فٹ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں شدید سردی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے بچے نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں اور خواتین کے صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں.
یہاں کی جو زیادہ تر کمیونٹی ہے سر وہ بہت غریب ہے. آج میں ایک ٹینٹ میں گیا ہوں, وہاں کی ایک عورت ہے جو اس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی, ہم نے فرسٹ ایڈ دے دیا لیکن وہ اتنے غریب ہے کہ وہ نیچے نہیں گئے. سینیٹیشن کے حوالے سے میں یہی بات بتاؤں کہ سینیٹیشن کے حوالے سے یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے اور خاص کر خواتین کا.
اس بابت شانگلا کے اسسٹنٹ کمشنر تیمور نے بی بی سی کو بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں این جی اوز کی طرف سے فیمیل ڈاکٹرز کام کر رہی ہے. تاہم سانگڑی گاؤں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد اس علاقے میں فیمیل ڈاکٹرز کی ٹیموں کو بھجوائیں گے. بتایا گیا ہے کہ کچھ روز قبل اس گاؤں میں ایک حاملہ خاتون بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث جبکہ ایک خاتون ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئی تھی.
یہ تھی صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ. پاکستان کے صوبہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گزشتہ عام انتخابات میں تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی لیکن بلدیاتی انتخابات کے دونوں مرحلوں میں اس کی کارکردگی متاثر ہوئی. پیر پگارا شاہ مردان شاہ نے 1985 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمدردیاں ملنے کے باوجود یہ جماعت مقبول نہ ہو سکی. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے.
سندھ میں 2007 تک پاکستان مسلم لیگ فنکشنل تیسری بڑی جماعت کے طور پر موجود تھی لیکن گزشتہ 8 برس کے دوران ہونے والے دو عام اور حالیہ بلدیاتی انتخابات میں یہ جماعت سکڑتی ہوئی نظر آتی ہے. سندھ میں اقتدار کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بعد مسلم لیگ فنکشنل تیسری فریق ہے جو یا تو حکومت کی حامی یا پھر مخالف اطاعت میں شامل ہوتی ہے. سندھ کے نامور دانشور جامی چانڈیو کے مطابق مسلم لیگ فنکشنل سندھ میں تنظیمی طور پر موجود ہی نہیں.
مسلم لیگ فنکشنل کا سندھ کے اندر تو کوئی بڑا تنظیمی نیٹورک نہیں ہے. تنظیم جو ہے وہ پیر صاحب پگاروں کو روحانی کہتے ہیں, وہ لوگ فالوئنگ پہ مبنی ہے اور ان کا اثر زیادہ تر سانگر اور خیرپور ڈسٹرکٹ کے اندر ہے لیکن کہیں کہیں کچھ علاقوں میں یقیناً فنکشنل لیگ کے باثر لوگ ہیں, تو وجود تو ہے سندھ کی سیاست میں لیکن وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ بڑی جماعت کے طور پہ کبھی سامنے نہیں آئی. تو یہ مسلسل سندھ کی جو پاور پالیٹکس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کے بعد تیسرے نمبر پہ بھری گئی ہے.
ہر جماعت کے چھٹے روحانی پیشوا سبت اللہ شاہ راشدی نے برطانوی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار کر پھانسی دے دی گئی جس کے رد عمل میں ان کے مریدوں نے ہر تحریک کے نام سے گوریلا جنگ شروع کی. پیر سبت اللہ شاہ کے فرزن سابق پیر پگارا شاہ مردان کو بچپن میں ہی لندن منتقل کر دیا گیا. بعد میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ثالثی سے انہیں وطن آنے کی اجازت ملی. سندھ کے موقع خادم سمرو کے مطابق معاہدے کی وجہ سے پیر پگارا لیگی سیاست میں رہے.
یہ تو ایک معاہدہ ہوا تھا لیاقت علی خان اور پیر پگارو کے درمیان لندن میں, پھر جو ہے اس معاہدے کے تحت ان کی گدی ریسٹور ہوئی تھی. پھر وہ مروجہ پالیٹکس جو لیگ, کیونکہ لیاقت علی خان کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا, ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیکٹ کر کے آئے تھے, تو وہ کنٹینیو اس پالیٹکس کا حصہ ہی رہے کیونکہ انہوں نے اس کا پیکٹ کیا تھا. جو ہے
مرحوم پیر پاگارا شاہ مردان برملہ کہتے تھے کہ وہ جی ایچ کیو کے آدمی ہیں جبکہ موجودہ پیر پاگارا پیر سبت اللہ شاہ نے بھی یہ روایت جاری رکھی ہے. فنکشن لیگ کے رہنما اور سابق بیوروکریٹ امتیاز شیخ تسلیم کرتے ہیں کہ پیر صاحبان کا فوج سے گہرا تعلق ہے.
ڈیفینیٹلی واسطہ تو فوج سے صاحبان کا ہے, پارٹی کا رہتا ہے, ناٹ پولیٹیکلی, لیکن ہم فوج پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹنگ جماعت ہے. اس طرح فوج کی بھی سپورٹ جماعت ہے, فوج کے ساتھ ہر لڑتے ہیں جب جنگوں میں بارڈر سے فزیکل وار میں حصہ لیتے ہیں. تو اس میں مطلب اس حساب سے تو کنیکشن ڈیفینیٹلی ہے, لیکن پالیٹکس اپنی ہے. بہت جگہ پالیٹکس میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوج کے سمجھتے ہیں کہ فوج کی پالیسی ہوئی ہے, لیکن اپنی پولیٹیکل پالیسی ہوتی ہے, لیکن فوج سے ضرور تعلق ہے تھی سامان کا.
فیلڈ مارشل ایوب خان, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف اور ان کے زیر سایہ حکومتوں میں مسلم لیگ فنکشنر اور پیر پاگارا کو حصہ ملتا رہا, جبکہ سندھ میں ان ادوار کو ہمیشہ عوام مخالف سمجھا گیا. موقع خادم سمرو کہتے ہیں کہ پیر پاگارا کا خیال تھا کہ انہیں گھر بیٹھے حصہ ملے گا.
میرے خیال میں یہی روایت تھا کہ بابا جب بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی اس چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی تو یا تو ہمیں نظر انداز کر دے گی, یا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں خود کہے گی کہ ہاں یہ جو ہے وہ لے لیں ہمارے, ہم آپ کو شیئر دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں عام طور پہ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جائیں یہ کریں, نیچے ماسک تک جائیں یہ کریں.
سندھ میں ذوالفقار بھٹو کی سیاست سے قبل پیر پاگارا کی شخصیت سیاسی اہمیت کی حامل تھی اور دونوں کی دوستی بھی رہی, لیکن یہ دیر پا ثابت نہ ہوئی. بھٹو کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس نے جب تحریک شروع کی تو پیر پاگارا صف اول میں تھے. اس تحریک کے بعد جنرل ضیاء الحق اقتدار پر قابض ہوئے تو پیر پاگارا ان کے قریبی رفقا میں شامل رہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں سندھ میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک کے دوران پیر پاگارا نے خود کو اس سے دور رکھا اور کچھ مقامات پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. اسی طرح جب پرویز مشرف کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے نکلے تو سندھ میں مرحوم پیر پاگارا شاہ مردان نے ان کی حمایت کی تھی. 2008 میں فنکشنل لیگ حکمران پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوئی, لیکن 2012 میں کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں علیحدہ بلدیاتی نظام کا مسودہ پیش کیے جانے کے خلاف حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ اقدام ایم کیو ایم کے خلاف بھی تھا, جس سے سندھ میں فنکشنل لیگ کو پذیرائی ملی اور قوم پرست جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی. جامی چانڈیو کے مطابق پہلی بار فنکشنل لیگ نے متحرک کردار ادا کیا.
اس معاملے میں جو ایک ایسا آیا تھا جس کو سندھ میں یوں لیا گیا کہ جیسے وہ سندھ کی تقسیم پر مبنی تھا اور اس میں دوہرا نظام تھا, ڈیول سسٹم تھا, تو اس کے حوالے سے پہلی مرتبہ پی ایم ایل فنکشنل نے ایک افیکٹو رول پلے کیا, اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی سے باہر بھی. بہت بڑا جلسہ بھی کیا انہوں نے حیدرآباد کے اندر جو تھے, اس سے انہوں نے ایک امیج ارن کیا تھا کہ شاید اب پی ایم ایل فنکشنل مین اسٹریم پالیٹکس میں آئے اور عوام کی آواز بننے کی طرف آئے, کہ وہ بہت مختصر وقت رہا اور پی ایم ایل فنکشنل انتخابات سے پہلے ہی واپس اپنے پرانے چلی پر. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل فنکشنل کا بائی اینڈ لارج کوئی بڑا ماڈریٹ کوئی پروگریسو رول ہے.
مسلم لیگ فنکشنل کا کوئی واضح پروگرام یا منشور کبھی سامنے نہیں آیا. جامی چانڈیو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ترقی پسند جماعت نہیں جس کے پاس سماجی پالیسی یا جدید خیال اور سوچ ہو. اس جماعت کی بنیاد نظریہ یا منشور پہ نہیں پیر پرستی پر ہے, تاہم امتیاز شیخ اس سے اتفاق نہیں کرتے.
اور جو بھی ایشوز ہوتے ہیں سندھ کے, وی ٹیک اپ ان دی اسمبلی, اور بڑا وائبرنٹ رول ہے ہمارا اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. ایون جو جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے اپنے اس میں آتے ہیں, ایز ایم پی ایم این اے ہم اپنے علاقوں میں اپنے کانسٹیچوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں اور سوشل کام بھی کرتے ہیں, جو جو بھی کر سکتے ہیں. تو جام صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس میں بےتاشا کام ہوئے ادھر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سوشل سیکٹر میں.
امتیاز شیخ فنکشنل لیگ کو پیپلز پارٹی کا متبادل قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ انتخابات مسلم لیگ فنکشنل نے پہلی بار جماعت کے طور پر لڑے اور پورے سندھ سے امیدوار کھڑے کیے. تاہم تجزیہ نگار ضمیر خمرو فنکشنل لیگ کی مقبول نہ ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی بیان کرتے ہیں.
پیچھے اس وجہ سے ہیں کہ سوشلی وہ پروگریسو نہیں ہے, تو لارجر ایکسٹینٹ ریلیجس اس میں جو ہے وہ پالیٹکس میں منگل کرتے ہیں ریلیجن کو. سیاست کے حوالے سے بھی ان کا زیادہ تر تعلق جیسے جنرل ضیاء کے جو وہ اتحادی تھے, اس کے علاوہ وہ جنرل مشرف کے اتحادی تھے, تو ان کا زیادہ یہ رہا ہے کہ وہ اقتدار کے نزدیک رہتے ہیں. ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا اتحاد تھا پاور کی وجہ سے, تو وہ پاور کے سے باہر جو ہے نہیں رکھ سکتے اور وہ اپوزیشن نہیں کر سکتے. تو مستقبل میں میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے.
ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
بی بی سی کی 100 ویمن سیریز کے سلسلے میں کل بی بی سی اردو اور ہندی معاشرے کی نظر میں ایک اچھی عورت کون ہے, اس پر ایک مشترکہ گوگل ہینگ آؤٹ پیش کر رہے ہیں. آپ یہ بحث پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5 بجے اور بھارت کے وقت کے مطابق 5:30 ہمارے گوگل پلس پیج اور یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سن لیں, بی بی سی کی 100 ویمن سیریز کے سلسلے میں کل بی بی سی اردو اور ہندی معاشرے کی نظر میں ایک اچھی عورت کون ہے, اس پر ایک مشترکہ گوگل ہینگ آؤٹ پیش کر رہے ہیں. آپ یہ بحث پاکستان کے وقت کے مطابق 5:00 اور بھارت کے وقت کے مطابق 5:30 ہمارے گوگل پلس پیج اور یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. سربین اختتام کو پہنچا, اس کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے اسٹیو اسکاٹ۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی سن لیجیے۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک نئے عالمی معاہدے پر اتفاق کی خاطر پیرس میں بین الاقوامی سربراہی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان اسی اجلاس میں غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع شانور میں 26 اکتوبر کے زلزلے کے بعد خیموں میں مقیم لوگ، خصوصاً بچے اور عورتیں، شدید سردی اور برف باری کے باعث نمونیا اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے 4 افراد کے بلیک وارنٹ پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے 2014 میں ایک فلسطینی لڑکے کے قتل کے مقدمے میں 2 اسرائیلی شہریوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ اور جاپان نے کہا ہے کہ ویل کے شکار کے لیے اس کا بیڑا کل سے 3 ماہ کے لیے انٹارکٹیکا روانہ ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔